السلام اے خواہر والی تو
شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وحكيم في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. سب سے پہلے آج کا دن اور اس کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں اس ہستی کی ولادت کی جس کو معصومہ قم کا نام دیا گیا. کریمہ اہل بیت کا لقب اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو قم سے کھولا گیا اس ہستی کی بدولت. اور اسی عنوان سے آج انشاءاللہ جو بحث کا ٹاپک ہے وہ ہجرت قرآن میں, اور تھوڑا سا ذکر ہم کریں گے بی بی کی ہجرت کا کہ جو آپ نے مدینہ سے قم کی طرف کی, کیا اسباب تھے, کچھ تھوڑا سا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن خود بی بی کی ولادت کے عنوان سے ہمارے پاس تین روایتیں موجود ہیں. تاریخ کے عنوان سے اول ذیقعد معین ہے, لیکن سال کے عنوان سے تین روایات موجود ہیں. ایک ہے سن 173 ہجری, ایک ہے 179 ہجری, اور ایک ہے 183 ہجری. اب روایات موجود ہیں کتب کے اندر ہیں, لیکن علماء 173 ہجری کی روایت کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں. اور اس عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 173 سے لے کر اور 201 ہجری جو کہ سن شہادت ہے اور وفات ہے بی بی کا, وہاں تک ہمیں کچھ ہی سالوں کی زندگی نظر آتی ہے. اس عنوان سے انشاءاللہ ایک تھوڑی سی بحث بی بی کے عنوان سے بھی کریں گے, کریمہ اہل بیت کے عنوان سے. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ قرآن میں ہجرت کا عنوان. اچھا دیکھیے, ہجرت مختص نہیں ہے صرف انسانوں سے. ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان ہی ہجرت کر رہے ہوں. اور اگر ہم نیچر کو یا فطرت کو تھوڑے سے غور سے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ تقریباً تمام ہی جاندار چیزیں ہجرت کر رہی ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہی ہیں, رکا ہوا نہیں ہے. دیکھیں اگر شاید مثالیں دینا چاہیں تو انگنت مثالیں ہمارے پاس آ جائیں گی. سمندر اور دریا کے اندر دیکھیں تو ہمیں مچھلیوں کی مثال آئے گی کہ مچھلیاں جو ہیں وہ ہجرت کرتی ہیں. ان کی ہجرت جو ہے وہ ایک جس کو کہنا سیزن کی طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو جانا ہوتا ہے ایک مقام تک, پھر وہاں سے واپس آتی ہیں, یا جہاں پر ان کو اپنے انڈے رکھنے ہوتے ہیں وہاں تک جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کے بچے واپس آتے ہیں, ایک یہ ہجرت انجام دیتی ہیں. پرندوں کی ہجرتوں کو دیکھیں تو ہمیں وہاں پر بھی نظر آتے ہیں, لیکن وہاں پر عنوان تھوڑا سا مختلف ہے. وہاں سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف ہجرت کی جاتی ہے, اور جب ان کو موسم کا ادراک اور سمجھ آ جاتی ہے کہ اب موسم تبدیل ہو گیا تو پھر وہ گرم علاقوں سے واپس سرد علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں. پرندے یہاں پہ وہ ٹھہرتے نہیں ہیں, یہاں پر وہ رکتے نہیں ہیں, بلکہ واپس چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم مزید خرد بینی سے کام لیں اور چھوٹے پیمانے پر جا کے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کس طرح سے درخت جو ہیں وہ اپنے بیجوں کو ہجرت دیتے ہیں, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا. دیکھیے ہجرت, ہجرت کے معنی اگر ہم دیکھیں تو ہجرت بنیادی طور پر یہ ہے کہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر اپنے آپ کو وہاں سے منقطع کر لینا، یہ حجر کے معنی ہے. تو اگر اس میں ہم درختوں کے ان بیجوں کو دیکھیں جو ایک جگہ سے پرورش پائے ہیں، جن کی نشو و نما کا آغاز ایک جگہ سے ہوا ہے، لیکن وہ ایک خاص سیزن میں، خاص موسم میں اس جگہ سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں اور کہیں اور جا کر آبیاری ہونے کے بعد وہاں پر تناور درخت بن جاتے ہیں اور اس کے بعد اس سے آگے نکل جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہجرت خدا نے اس کائنات کے اندر اس طرح سے رکھ دیے کہ اس سے بچاؤ یا اس کو اگنور کر دینا مشکل ہے. صحیح نا؟ تو ہمارے پاس ہجرت موجود ہے. اور جو آیت جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے، جس کا شرف حاصل کیا، سورہ نحل کی 41 اور 42 نمبر کی آیات ہیں، جس میں خداوند اسی طرح ارشاد فرما رہا ہے. اور ارشاد خداوند ہے والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ کہ جنہوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی، لیکن کس کے بعد؟ من بعد ما ظلموا، ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا، ان کو یہ خبر دے دو لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ان کے لیے ہم نے اسی دنیا میں حسنہ قرار دے دیا ہے. یعنی اب قیامت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان افراد کو مورد ظلم قرار دیا گیا اور اس ظلم کی وجہ سے انہوں نے خدا کے لیے ہجرت کی، تو پھر ان کو یہ بتا دو کہ ہم نے اسی دنیا میں ان کے لیے حسنہ اور اچھائی قرار دے دی، تو پھر اللہ آخرت کے لیے کیا ہوگا؟ تو وہاں فرماتا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةَ، یہ جو آخرت کا اجر ہے یہ اس سے بہت بڑا ہے، اکبر اکبر ہے اس اجر سے جو کہ ہم اس دنیا میں دے رہے ہیں. دیکھیے قرآن کے اندر کبھی کبھار الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی عربی زبان میں یا عربی گرامر کے طور پر ہم اس کو کہتے ہیں افعل و تفضیل، یعنی کسی چیز کو بہت زیادہ کر کے بتانا. تو یہاں پر اکبر کا صیغہ جو استعمال کر رہا ہے خدا، تو بہت زیادہ جب میں استعمال کروں گا تو میں کہوں گا میں نے مبالغہ آرائی کی، یعنی مولانا وہ ایسا تھا نہیں، آپ نے اس کے لیے ایک ایسی صفت استعمال کر لی. کوئی نہیں پوچھے گا، وہ کہے گا ہاں ایک مبالغہ آرائی کی گئی، انہوں نے کہہ دیا اب اتنا تھوڑی ہے، اس میں سے مثلا 50% مائنس کر لو. لیکن جب خداوند عالم اس صیغے کو استعمال کرتا ہے تو وہاں پر کسی قسم کی کٹوتی نہیں ہو سکتی، وہاں پر 19-20 نہیں ہو سکتا. خداوند ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کا وہ جو اجر آخرت کے لیے ہے وہ اس دنیا کے اجر سے بہت بڑا ہے. تو ہم یہاں پہ نہیں کہتے اچھا اللہ میاں کتنا بڑا ہے، شاید 20% بڑھاؤ، شاید 50% بڑھاؤ، چاہے 70 نہیں، بڑا ہے، خدا کہہ رہا ہے بڑا ہے، تو ہم اس کو کسی طرح سے بھی محدود نہیں کر سکتے. خداوند ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ظلم کی وجہ سے خدا کے لیے ہجرت کر جائیں ان کا دنیا میں اجر ہے، اور اس کے بعد جو آخرت کا اجر ہے اس دنیا کے اجر سے بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے. تو وہ خدا ان افراد کو دے گا لو کانو یعلمون، اگر وہ یہ جان لیں. یعنی اس کا کتنا ثواب ہے کہ جس کو خداوند ارشاد فرما رہا ہے اس سورہ نحل کے اندر، کہ اس کا اتنا ثواب ہے اگر ہم جان لیں. یعنی اب اسی انشاءاللہ اسی عنوان سے آپ کے سامنے 2-3 آیات اور 2-3 روایات کا ذکر کروں گا کہ ہم کسی مقصد تک پہنچ سکیں. اچھا اگر جو ہجرت کرے گا اس کے لیے خدا کا وعدہ کیا ہے؟ ایک زمین سے دوسری زمین میں چلا جائے، کیا وعدہ ہے اس کا؟ خداوند ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَى، وہ جو ہجرت کریں گے فی سبیل اللہ خدا کے راستے میں، وہ پائیں گے اس دنیا میں اس زمین پر مراغمن کثیرا، یعنی ان کے لیے عرض ہے بہت زیادہ، جس میں بہت وسعت ہے، ایسی زمین جو ان کے لیے فائدہ مند ہے. خدا نے ایسی کثیر زمینیں رکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ زمینیں ہیں. ایک مثال دوں اپنے پاکستان سے، مثال کے طور پر جو ایگریکلچر یا کھیتی باڑی یا زراعت سے متعلق ہیں پاکستان کے اندر، اس وقت اگر ہم پاکستان کو زراعتی فصلوں پر دیکھنا چاہیں، مثلا ہم گندم کتنی پیداوار ہماری ہے، اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ مثلا ہم گنا کتنی پیداوار ہماری ہے، اس کی کتنی کیا تعداد ہے، کتنی پیداوار کرتے ہیں ہم، تو ہم دنیا کے شاید ٹاپ 5 کنٹریز میں آ جائیں، دنیا کی 5 ٹاپ میں. مثلا چاول میں ہم تیسرے نمبر پر ہیں، کپاس میں ہم پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر رہتے ہیں، گندم میں ہم 5ویں نمبر پر ہیں. لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت پاکستان میں جتنی زرعی زمین ہے جو قابل کاشت ہے، جہاں کاشتکاری کی جا سکتی ہے، جہاں زراعت کی جا سکتی ہے، وہ صرف اور صرف 40% استعمال کی جا رہی ہے اور باقی 60% بیکار پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ شاید لوگ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر نہیں جاتے، ہجرت کریں اور دوسرے علاقوں کو آباد کریں، ایسے علاقے کہ جو زرخیز زمین کے حامل ہیں، لیکن ہم اپنے ان علاقوں کو چھوڑ کے نہیں جاتے اور اپنی ہی زمین سے چمٹے رہتے ہیں. خدا کہتا ہے نہیں، نکلو، دیکھو تمہارے لیے میں نے کتنی زمین قرار دے دی ہے. یہ تو ہم ایک چھوٹے سے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس کا رقبہ مثلاً 7 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز پر ہے، اور اگر دنیا میں جا کے ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی زمین خدا کی پڑی ہوئی ہے، بیکار پڑی ہوئی ہے. لوگ ہجرت نہیں کر رہے، لوگ ان زمینوں کو آباد نہیں کر رہے، اور خدا کہہ رہا ہے یہ تو میں نے قرار دے دیا. کس کے لیے؟ ان افراد کے لیے کہ جو ہجرت کریں گے خدا کی راہ میں، ان کے لیے اجر میں نے قرار دے دیا، لکھ دیا. یہ جتنی زمین پڑی ہوئی ہے یہ ان کی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ اس سے بہرہ مند ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہجرت کی ہے خدا کے راستے میں. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد والے محمد. اب ہمارے پاس ہجرتیں ہیں، بہت وقت یہی ہے کہ سب کو ذکر کیا جائے، کچھ کو سلیکٹڈ میں نے یہاں پر رکھا ہے کہ آپ کے سامنے عرض کر سکوں. تو ہمارے پاس جو ہماری مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں جو ہجرت ہمارے پاس موجود ہے، جہاں سے مکہ سے مسلمانوں نے ہجرت کی، تو وہاں پر ہمیں ایک ایسا گروہ اور تعداد نظر آتی ہے افراد کی جنہوں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی. یعنی حضور نے کہا کہ اب ہجرت کر جاؤ، لیکن کیونکہ ان کا مال و متع بہت زیادہ تھا، ان کا بہت زیادہ سرمایہ لگا ہوا تھا مکے کے اندر، اس لیے انہوں نے مکے سے ہجرت نہیں کی، بلکہ وہ مکے میں رہے، مسلمان ہجرت کر گئے. اب جب مسلمان ہجرت کر گئے اور جنگیں شروع ہوئی، تو وہاں کے جو کفار تھے وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم بھی اب جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی ہم مسلمان ہیں. انہوں نے کہا نہیں، تم یہاں پر موجود ہو، اب تم جنگوں میں ہماری طرف سے شریک ہو گئے مسلمانوں کے خلاف. اب مجبوراً ان افراد کو جانا پڑا، اور قرآن نے ان افراد کی توبیخ کی اور ان کے لیے خدا نے سزا قرار دی. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہجرت کرنی تھی، لیکن تم اپنے مال کی وجہ سے، اپنے سرمایہ کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے، تم اس سے چپکے رہے، تمہارا دل اس سے چسپا رہا، اس لیے تم ہجرت نہ کر سکے. جب تم نے ہجرت نہیں کی تو اب تمہارے لیے عذاب ہے، اب تمہارے لیے مشکلات ہیں، کہ جب تمہارے رسول نے تم سے کہا. تو یہ ہجرت خدا کے لیے اپنے سرمایہ کو چھوڑ کر، اپنے مال و متا کو چھوڑ کر کی جائے، تو خدا اس کا اجر عظیم ان افراد کو عنایت کرتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد. اچھا دیکھیے، ایک اور آیت ہے، اور وہ آیت ہے سورہ نساء کی 97 نمبر کی آیت. اس میں ایک مختلف طریقے سے ہجرت کو بیان کیا گیا، یعنی سمجھو اس کا نیگیٹو امپیکٹ بتا رہا ہے خدا قرآن کے اندر. کن لوگوں سے؟ یہاں پر ہم نے کہا کہ جن پر ظلم کیا جائے، ظلمو، جن پر ظلم کیا جائے وہ افراد ہجرت کر جائیں. جن پر ظلم کیا جائے اور وہ ہجرت نہ کریں تو کیا ہوگا ان کے لیے؟ کیا ہے؟ تو بقول مفسرین کے، یہ آیت قرآن کی وہ آیت ہے جہاں پر مرنے سے پہلے عذاب کو بتا دیا گیا، یعنی جو کام کیا گیا اس کے عذاب کو خدا نے اسی دنیا میں ان کے لیے بتا دیا اور واضح کر دیا. وہ آیت کہتی ہے ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین. کیا کہا؟ جب ملائکہ آئے، فرشتہ آیا اور ان کی روح قبض کرنے لگا، تو کہنے لگے کہ تم لوگ اس حالت میں کیوں ہو، کیا ہوا تم لوگوں کو؟ کہا کنا مستضعفین، ہم تو مستضعفین ہیں، ہم پر تو ظلم کیا جا رہا ہے، ہم تو مظلوم واقع ہو رہے ہیں. تو وہاں پر عجیب و غریب مکالمہ کیا ملائکہ نے، کہنے لگے قالوا لم تکن ارض اللہ الواسعة، کیا خدا کی زمین میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ تم کہیں ہجرت کر جاتے، تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ پھر یہاں پر وہ کہتے ہیں قالوا لم تکن ارض اللہ الواسعة فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولائک ماواہم، یہ تم نے بہت غلط راستہ اختیار کیا جو جہنم کا راستہ ہے. یعنی وہ مستضعفین، وہ مظلوم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مظلوم واقع ہو رہے ہیں، اور ان کے پاس یہ ممکن ہے کہ وہ ہجرت کر جائیں، لیکن وہ ہجرت نہیں کرتے اور اسی ظلم کو سہ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے ایک کمزوری ہے، لیکن ان کے لیے یہ امکان پذیر ہے کہ وہ ہجرت کر جائیں، اور پھر اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے تو وہاں پہ ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے جو اختیار تم نے کیا ہے راستہ، اس میں بہت ہی بری سزا ہے، یہ جو تم نے راستہ اختیار کر لیا، تم نے جو ہجرت نہ کی اور تم مستقل ظلم سہتے رہے، تو اب یہ ظلم سہنے کی سزا یہ ہے کہ تمہیں جہنم کے عذاب کو چکھنا پڑے گا۔ یہ دیکھیے ایک نئے عنوان سے، یعنی انسان مظلوم واقع ہوتا رہے، اس کے پاس یہ امکانات ہوں کہ وہ ہجرت کر جائے، اور وہ ہجرت نہ کرے تو خدا کی طرف سے اس کو کوئی تمجید نہیں ہو رہی، کوئی شاباشی نہیں دی جا رہی، یہ نہیں کہا جا رہا شاباش تم اس عذاب میں بیٹھے رہے بہت اچھا کیا تم نے، نہیں تم نے غلط کیا، خدا کی زمین بہت وسیع ہے تو وہاں پہ نکل جاؤ، اس کو آباد کرو، اگر تم نے نہیں کیا اور ظلم سہتے رہے تو تم نے گناہ کیا۔ اسی لیے خدا کہہ رہا ہے کہ جن پر ظلم واقع ہو اور وہ خدا کے لیے ہجرت کر جائے تو ان کو عذاب عظیم حسنہ دیں گے اس دنیا کے اندر۔ تو یہ ایک عنوان آ جاتا ہے کہ ہجرت کو قرآن اس عنوان سے بیان فرما رہا ہے، جن عناوین کے تحت قرآن ہجرت کو کہہ رہا ہے وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ عناوین میں نہیں آ رہا، قرآن اس سے ہٹ کر بات کہہ رہا ہے۔ اب ہم اگر دیکھیے سوال ہو جائے کہ جی مستضعفین ہیں، ظلم ہو رہا ہے، کیا کیا جائے، تو یہاں پر ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں قرآن سے، جناب یوسف اور زلیخا، سورہ یوسف کے اندر قصہ بیان ہوا، اور اس کے بعد ایک موقع آیا کہ جب زلیخا نے دروازوں کو بند کر دیا، وہاں پر دوبارہ سے قرآن لفظ استعمال کر رہے ہیں، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، ایک ہے غلقہ یا غلقہ بند کر دینا، غلقت الابواب، اور اس نے دروازوں کو محکم بند کر دیا، یعنی کیا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے صرف ایک جو ہمارا ہینڈل لاک ہوتا ہے ہم نے اسی سے بند کر دیا وہ دروازہ، نہیں اس میں قفل بھی لگا دیے، اس کے اوپر زنجیر بھی ڈال دی، محکم بند کر دیا اس زلیخا نے دروازوں کو، اور اس کے بعد اس نے دعوت دی جناب یوسف کو۔ اب جناب یوسف بھی یہ دیکھ رہا ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ جناب یوسف بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، اور دوسری طرف سے وہ یہ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس نے تمام دروازوں کو محکم بند کر دیا ہے، اب کیا کریں، کیا راستہ رہ جاتا ہے جناب یوسف کے پاس، ظلم مورد ظلم واقع ہو رہے ہیں نا، ظلم ہو رہا ہے جناب یوسف کے اوپر، اب جناب یوسف اس ظلم کو برداشت کرتے نہیں، انہوں نے انہی بند دروازوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، انہی بند دروازوں کی طرف، اور جب وہ اس امید سے دوڑے کہ میں ان بند دروازوں کی طرف دوڑ کے خدا کی کمت سے نجات حاصل کر سکتا ہوں، تو ویسے ہی دروازے کھل گئے اور جناب یوسف کو نجات ملی۔ تو ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہوتا ہے ظاہراً ہماری زندگی میں کہ ہمارے چاروں طرف دروازے بند ہو گئے، مشکلات آ گئیں، مصیبتیں آ گئیں، کوئی راستہ نہیں ہے، تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نہیں بیٹھنا نہیں ہے، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے سورہ نساء کی 97 نمبر کی، اگر تم بیٹھ گئے اور تم ظلم برداشت کرتے رہے تو پھر تم بھی ظالمین کے ساتھ ہوگے، تمہیں ہم نجات نہیں دیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ ظلم کو تحمل کر لینا ہمارے ثواب میں اجر کا باعث بنے گا، نہیں ایسا نہیں آ رہا کچھ بھی، قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ دیکھیں نا، اگر ہم کربلا سے بھی مثال لینا چاہیں، کربلا سے ہی مثال لینا چاہیں، تو سید الشہداء نے کیا کام انجام دیا، انہوں نے کہا اچھا یہ مدینے میں مارنے کے لیے آ رہے، مدینے سے نکل جائیں گے، ہجرت فرما لی، کہا کہ یہ مکہ میں مارنے کے لیے آ رہے، مکہ سے نکل کے چلے گئے، اور پھر کربلا تک پہنچے اور وہاں پر بھی کہا کہ میں کسی اور راستے پر چلا جاؤں، یعنی میں ہجرت کرتا رہا ہوں، میں مورد ظلم واقع نہیں ہونا چاہتا کہ کوئی آدمی مجھ پر ظلم کر دے۔ خدا نے زمین کو پہناور کیا ہوا ہے، وسیع کیا ہوا ہے، میں زمین کی وسعتوں میں جا کر کہیں اور ٹھہر جاؤں، تو وہاں پر بھی آپ نے کہا کہ مجھے کربلا سے جانے دو، کیونکہ میں مورد ظلم نہیں بلکہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، میں ہجرت کرتا رہوں گا۔ تو ایک ہجرت جس کی طرف آئمہ معصومین قرآن ہماری ہدایت کر رہا ہے وہ یہ کہ انسان اگر مورد ظلم واقع ہو رہا ہو تو وہ کوشش کرے سارے دروازوں کو دیکھے اگر تمام دروازے بند ہیں اس کے لیے. وہ افراد جن کے لیے رزق میں مشکلات ہیں, جن کو رزق میں مشکلات ہیں, نہیں ہے رزق, مشکل ہو رہی ہے, جاب نہیں ہے, ان کے لیے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے یا آپ کا وہ امر ہے, وہ حکم ہے کہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم تنگ دستی میں ہو تو خدا کی راہ میں صدقہ دے کر خدا سے تجارت کرو. دیکھیے یعنی راستہ کھولو. تم یہ سمجھ رہے ہو تنگ دستی میں, اچھا تنگ دستی میں ایک راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں, مولا فرما رہے ہیں کہ ایک راستہ تمہیں بتا رہا ہوں. کیا راستہ؟ کہ تم صدقہ دے کر خدا سے تجارت کرو, خدا راستے کھول دے گا, خدا ان راستوں کو تمہارے لیے کھول دے گا, تمہارے رزق میں برکت کر دے گا, تمہیں جاب نوکری کہیں سے بھی عطا کرے گا, کیونکہ اب تم نے خدا سے تجارت کی ہے. اور خدا کا وعدہ ہمارے وعدوں کی طرح نہیں ہے, خدا کا وعدہ 100% ہے. جیسے ہم کہنا کہ خدا کیا کوئی بھی چیز, اب جیسے سونے کا معیار ہے, کون سا سونا اچھا ہے؟ کراٹے لے کے سونا نہیں, گولڈ. کون سا سونا اچھا ہے؟ ہم کہیں گے جی وہ سونا اچھا ہے جو 24 کیرات پہ ہوگا, 24 کیرٹ بہترین سونا ہے. اب کہیں پر 22 کیرٹ ہے, کہیں پر 18 کیرٹ ہے, کہیں پر 20 کیرٹ ہے, لیکن جو خدا کے کام ہے وہ 24 کیرٹ پر ہے, 24 کیرات پر ہے, نہ اوپر نہ نیچے, ایکوریٹ 100%. 99 نہیں ہے خدا کے پاس, 100% ہے. اس 100% کے اندر خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ تم اگر میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو میں تمہیں 10 لوٹاؤں گا, تمہارے لیے دروازے کھول دوں گا. تو انسان یہ ہجرت بھی کرتا ہے, اس کو بھی انجام دیتا ہے. تو ہمیں اس امر کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لیے مشکلات ہیں, ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو ہم خدا کی راہ میں ہجرت کر جائیں. درود پڑھ دیے گا محمد والے محمد. ہماری اپنی زندگیوں میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی خلاف کام انجام دے رہا ہے, ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں, گھروں میں ہے, خاندان میں ہے, شادی کی رسوم ہے, نظر کا اہتمام ہے, مثال کے طور پر ہمیں کیسے ری ایکٹ کرنا چاہیے اگر کوئی شخص گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے, ہم کیسے ری ایکٹ کریں؟ اس ری ایکشن کے لیے ہمیں مولا کی حدیث ہے, مولا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کہا, امرنا رسول اللہ ان نلقى اہل المعاصی بے وجوہ مفہرہ, یعنی جب تم ایسے گناہگاروں سے ملو کہ جن پر کوئی اثر نہیں ہے, تمہاری بات نہیں سنیں گے, تو پھر ان سے ہنستے ہوئے نہ ملو, چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو, چاہے باس ہی کیوں نہ ہو. اب اس نے لکھ دیا کہ جی آپ کی جو حاضری ہے وہ مینڈیٹری ہے, آپ کو آنا ہے, اس میں آپ کے ذمہ ایک کام بھی لگا دیا گیا, پہنچنا بھی, آپ چھٹی بھی نہیں کر سکتے, جاب خطرے میں پڑ جائے گی. اب آپ اگر وہاں پہ جا رہے ہیں مجبوراً تو کس عنوان سے جائیں؟ آپ کہیں گے جی میں وہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے چلا جاؤں؟ نہیں, مولا فرماتے ہیں کہ جب ایسے گناہگاروں سے ملاقات کرو کہ جو علل اعلان گناہ کر رہے ہیں اور تمہارا بات کا اثر ان پر نہیں ہو رہا, تو کیا کرو؟ بے وجوہ مفہرہ, اپنے چہروں کو سخت بنا کر جاؤ, اس طرح سے جیسے غصے میں ہو ان کے سامنے جی حضوری نہ کرو, ان سے نہ کہو کہ نہیں کوئی بات نہیں آپ کر لیجئے, ہم آپ سے بہت خوشی سے مل رہے ہیں. نہیں, مولا فرما رہے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی ہم نہیں کر سکتے, تو کیا کریں؟ اپنے چہروں سے واضح کریں گے کہ ہم خوش نہیں ہیں یہ کام انجام پا رہا ہے, ہم خوش نہیں ہیں اس طرح سے نظر کا اہتمام کیا جائے گھروں کے اندر, ہم خوش نہیں ہیں اس طرح سے مجالس کا اہتمام کیا جائے جس میں اسراف کثیر ہو جائے, ہم خوش نہیں ہیں کہ وقت کو ضائع کیا جائے. وقت مومن کے لیے اہم ہے, غیر مومن کے لیے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. لیکن دنیا میں بدقسمتی سے کیا ہو رہا ہے کہ مومنین ہی شاید وقت کو سب زیادہ ضائع کر رہے ہیں. اور جو غیر مومنین ہیں اس وقت کو کہتے ہیں کہ بھائی میرا ایک وقت ایک منٹ بھی جو ہے وہ اہم ہے، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیوں ٹائم کو ضائع کروں. ہم مختلف عناوین سے اپنے اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. بہرحال یہ ترجمہ الباب تھا کہ ہم جو ہے وہ ظلم کے مقابلے میں، یعنی یہاں ہمیں کیا کس طرح سے ہم ریلیٹ کریں گے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ رسول نے ہم سے ہمیں یہ وصیت کی، یہ نصیحت کی، یہ امر کیا کہ جب ملو تو اپنے چہروں کو غصے میں لے کر آ جاؤ، کراہت والے چہروں سے ملاقات کرو جو لوگ گناہ کرتے ہیں، اور اگر تم مورد ظلم واقع ہو جاؤ تو کیا کرو، تو ہجرت کر جاؤ، خدا کی راہ میں نکل جاؤ، آگے بڑھ جاؤ. تمام انبیاء، اولو العزم انبیاء سب نے ہجرت کی، جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، سب نے ہجرت کی. وہ جو انہوں نے ہجرت کی، اسی ہجرت کی وجہ سے اللہ کا دین زمین پر پھیلا. اگر جناب نوح یہ فرماتے خدا سے کہ خدایا طوفان تو لا رہا ہے، عذاب بھی آ رہا ہے، پانی بھی آ رہا ہے، کشتی بھی جا رہی ہے، لیکن سب جگہ گھما کر واپس میری کشتی میرے گھر کے پاس ہی پارک کر دینا، کر سکتا تھا خدا؟ کیا ممکن نہیں تھا خدا کے لیے؟ خدا وہیں پارک کر دیتا، وہیں پر لا کے کشتی ٹھہر جاتی. تو خدا کہہ رہا ہے نا کہ تو ہمارے امر سے چل رہی ہے کشتی، تو یہ درخواست ہو جاتی. اولو العزم پیغمبر تھے، درخواست رد نہ ہوتی، یہ درخواست مان لی جاتی. لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم اب اپنے اس زمین کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں، اور جہاں دنیا میں خدا لے گیا وہاں پر جا کے اللہ کا دین اس کو قائم کریں گے، اس کا اجرا کریں گے وہاں پر. تو تمام انبیاء نے، اولو العزم انبیاء نے اور دوسرے انبیاء نے بھی خدا کی راہ میں ہجرت کی. پھر ہم اپنے آئمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھیں تو ہمیں ان کی زندگیوں میں بھی ہجرت نظر آتی ہے. ایک سید الشہداء کی مثال دی، اس کے بعد جب بھی وہ مدینے سے باہر نکلے تو باعث شرف ہوئے. آج 1400 سال یا 1200 سال کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقامات جہاں ان کے مدفن بنے، وہ مقامات جہاں پر ان کے مزار بنے اور قبریں بنی، آج مراکز ہیں، آج مرکز ہیں، نور کے سرچشمے ہیں. کہ اگر یہ افراد نہ نکلتے اور اس طرح سے ہجرت نہ فرماتے تو پھر یہاں پہ نشان نہیں ہوتا. یہ خدا کی طرف سے تھا کہ جب مورد ظلم قرار پائے تو ہجرت کر کے نکل گئے. تو ہمارے ائمہ نے ہجرت کی. علماء، یہ تصاویر رکھی ہوئی آپ کے پاس، کتنے علماء ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور ہجرت کر کر نجف گئے، کتنے علماء ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور ہجرت کر کے قوم تشریف لے گئے. اگر آج یہ علماء اپنے گھر سے ہجرت نہ کرتے تو کیا ممکن تھا کہ اس طرح سے علم ہم تک پہنچ جاتا؟ مشکل تھا، بہت مشکل تھا. ان علماء نے ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا. صاحب جواہر کتاب ہے، 40-42 والیومز کی کتاب ہے، جس کے اندر پوری شرح ہے علل الشرائع کی. اس جواہر کے اندر جو صاحب جواہر ہے ان کے لیے مشہور ہے کہ جب وہ نجف ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں پر جب ان کو اپنے گھر سے خطوط آتے تھے، گھر والوں کے خط آتے تھے، تو وہ خطوط کو لے کر ایک تکیے کے غلاف میں سی دیتے تھے، اس خط کو ڈالتے تھے، پھر اس کو سی دیتے تھے. پھر اگر 3-6 مہینے کے بعد خط آیا ہے تو پھر اس کو غلاف کو کھولتے تھے اور اس کے اندر خط ڈال کے اور دوبارہ سی دیتے تھے. اور جب ان کی یہ کتاب مکمل ہو گئی کوئی 3.5-4 سال کے بعد، تو پھر انہوں نے اس غلاف کو کھولا اور اس میں سے خط نکالنا شروع کیے اور پڑھنا شروع کیا. دیکھیے کتنی مشکل ہجرت اس زمانے میں، اور اس کے بعد اس طرح سے اپنے اوپر ایک خدا کی طرف سے، یعنی یہ کام کو پورا کرنا تھا، ایک نظر کی بھی، اور اس کام کو پورا کرنے کے بعد یہ دیکھا کہ کہیں پر یہ خبر ہے کہ مثلا کسی کا انتقال ہو گیا، والدہ بیمار ہے، والد بیمار ہے، لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنے اس کام کو اہمیت دی جس کے لیے ہجرت کر کر آئے. ہمارے یہاں سے بھی علماء جاتے ہیں، افراد جاتے ہیں، نوجوان جاتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کر، یا قم میں یا نجف میں جہاں پر بھی وہ مشغول ہیں، وہاں پر جا کر وہ شاید علمی مشغولیات سے زیادہ، البتہ سب نہیں، بہت سے ماشاءاللہ سے علماء ہیں، اب واپس آ رہے ہیں، پی ایچ ڈی کی انہوں نے، وہاں پہ ڈاکٹریٹ کی قرآنی سائنسز کے اندر، حدیث کے اندر، دروس خارج میں گئے، درس خارج میں بیٹھے علماء کے ساتھ رہے اور بڑی عالم اور فاضل شخصیات ہیں. لیکن ہجرت کے عنوان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہاں پر ہجرت کی جا رہی ہے تو مقصد، جس مقصد کے تحت ہجرت کی جا رہی ہے وہی سامنے ہو، وہی مورد نظر ہو تبھی اس کے اوپر کاربند رہ سکتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیے گا محمد والے محمد. دیکھیے ہجرت اب اس عنوان سے بہت اہم ہے. ہمارا جو سال ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ہجرت سے. ہمارے پاس ایک دوسرا سال بھی ہے جو عام ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں اور اکثر ہمیں وہی پتا ہوتا ہے. ہمیں تو نہیں پتا اس دفعہ 1439 ہے یا 1438 ہے, کون سا ہجری کا سال چل رہا ہے. جب محرم آئے گا تو کیلنڈر میں دیکھ لیں گے. زکات ہو گیا ابھی ہمارے جو ہے وہ ہم نے میلاد کر لیا تو ہمیں پتا لیا اچھا آج پہلی زکات ہو گئی, اس کے بعد ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو ہمارے جو قمری سال ہیں جو قمری مہینے ہیں اس کو ہمیں نہیں پتا ہوتا. لیکن یہ دونوں سال یعنی چاہے قمری ہو یا چاہے وہ ہمارے پاس عیسوی ہو, یہ دونوں سال جو ہیں انبیاء سے متعلق ہیں. ایک ذات گرامی رسول سے اور دوسرا ذات گرامی حضرت عیسیٰ سے. لیکن دیکھیے اب یہاں پر جو ہمارا اسلامی ہجری کیلنڈر ہے وہ عیسوی کیلنڈر سے بہتر کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے بعد نوجوان جو ہے وہ کبھی بھی عیسوی کیلنڈر کو استعمال نہ کرے مگر یہ کہ مجبوری ہو. کیوں بہتر ہے اور کیوں افضل ہے؟ جناب عیسیٰ ہماری سراخوں پر, ہم جناب عیسیٰ کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے, نگیٹ نہیں کر سکتے. وہ ہمارے لیے ویسے ہی محترم ہے جیسے ہمارے اپنے نبی کی ذات. اس عنوان سے بات نہیں ہو رہی. لیکن دیکھیے جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کی ابتدا جناب عیسیٰ کی ولادت سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب جو ولادت ہے وہ جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے معجزہ ہے خدا کا اور سب کچھ ہے, اس عنوان سے تو ہے ولادت ہونی ہے, وہ ولادت ہو گئی. لیکن اس میں جناب عیسیٰ کا کوئی کمال نہیں ہے, ابھی کوئی کمال نہیں ہے. جناب عیسیٰ اپنی ذات میں خود کمال ہے لیکن ابھی متولد ہونا, پیدا ہونا خدا نے کر دیا, پیدا ہو گئے اور اس کی بنیاد پر وہ عیسوی کیلنڈر ہو گیا. لیکن جو ہجری کیلنڈر ہے اس کی بنیاد اختیار کے اوپر ہے. وہ کیا اختیار ہے؟ کہ مسلمانوں نے اپنے اختیار سے ہجرت کی اور اس کے بعد خدا نے کہا کہ اب ہم مسلمانوں کے سال کو ہجری سال سے منسوب کر دیں گے. تو فرق نظر آیا کہ جناب عیسیٰ کا تولد اور پیدا ہونا جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہجرت مسلمانوں کے اختیار میں ہے. اس اختیار کے ساتھ جب ہجرت کی گئی تو خدا نے مسلمانوں کے لیے سال کو آغاز سال قرار دے دیا اور کہا کہ اب تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے جو کیلنڈر ہے جو سال ہے وہ سال ہجری کا سال قرار پائے گا, دوسرا کوئی سال نہیں ہوگا. درود پڑھ دیے گا محمد والے محمد. اچھا دیکھیے اب ایک اور عنوان سے ہجرت کو آپ کے سامنے عرض کروں کہ عربی زبان میں چار یا پانچ ایسے الفاظ ہیں کہ جو جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, چلا جانا. مثلا فرا, فرار کر جانا, چلا گیا یعنی فرار کر گیا, بھاگ گیا, اب واپس نہیں پلٹ کر آئے گا, فرا چلا گیا. دوسرا ہے سفر, اس کا معنی بھی ہے سفر یعنی وہ سفر پہ گیا ہوا ہے. عربی میں یہ ہوتا ہے کہ سیر و سیاحت کے لیے اگر جائیں تو اس کے لیے سفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اس کے بھی معنی چلے جانا ہے. اس کے بعد ذہابہ, بقول ہمارے استاد کے کہ ذہابہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ذہب, ذہب یعنی سونا گولڈ. تو جب ہم ذہابہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلا گیا, لیکن چلا گیا کس عنوان سے؟ مثلا مال و دولت کمانے کے لیے, حلال رزق و روزی کے لیے چلا گیا. ذہابہ یعنی وہ چلا گیا لیکن اس کا جانا اس عنوان سے تھا کہ وہ کچھ کمانا چاہتا ہے, کچھ کما کے لانا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد ہے طلقہ, طلاق جس کا ورڈ ہمارے سامنے آ جائے طلقہ, اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ چلا گیا. اور طلقہ کا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی نے طلاق لی یعنی اس نے اپنی جان کو آزاد کروا لیا, یہاں سے رہا ہو گیا, اس طرف سے ہٹ گیا تو طلاق دے دی, طلقہ یہاں پر بھی آ گیا. اور تیسرا ہمارے پاس اور جو چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہجرہ, ہجرت سے. ہجرت کا مطلب ہے کہ چلا گیا لیکن کسی مقدس ہدف کے لیے چلا گیا. چاروں پانچوں الفاظ استعمال ہونے جانے کے لیے, لیکن جو ہجرت کا جانا ہے وہ تقدس کے ساتھ ہے, جو ہجرت کا جانا ہے وہ مقصد کے ساتھ ہے, جو ہجرت میں جانا ہے وہ ارادے کے ساتھ ہے. تو انسان جب خدا کے لیے ارادے کے ساتھ ہجرت کرتا ہے تو خدا اس کے لیے اجر عظیم قرار دے دیتا ہے. تو یہ فرق ہے بس, ٹھیک ہے, جانے میں. اب دوبارہ سے جو میں نے قصہ عرض کیا تھا حضرت یوسف اور جناب زلیخا کا, وہاں سے دوبارہ میں مثال لوں کہ یہ جانا ہے. قرآن دونوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ دونوں بھاگ رہے تھے, دونوں بھاگ رہے تھے, لیکن ایک کا بھاگنا کسی اور مقصد سے تھا جو کہ جناب یوسف تھے, اور زلیخا کا بھاگنا کسی اور مقصد سے تھا. دیکھیں کام دونوں ایک ہی کر رہے ہیں, عمل میں شاید سامنے ایک ہی نظر آ رہا ہے, لیکن نیت میں فرق ہے. یہ ہجرت کے معنی میں جانا سب کا ہے, لیکن کون صرف خدا کے لیے جا رہا ہے یہ فرق کرتا ہے, کس کا مقصد صرف خدا ہے یہ فرق کرتا ہے. فی سبیل اللہ کون جا رہا ہے, ٹھیک ہے مرید ظلم قرار پا گیا, لیکن فی سبیل اللہ کون جا رہا ہے, وہ فی سبیل اللہ جانا اس کے لیے ایک الگ نوعیت رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم یہ کہیں گے جی وہ چلا گیا, نہیں وہ ہجرت کر کے گیا. تو جو بھی ہجرت کر رہا ہے وہ اس عنوان سے ہجرت کر رہا ہے کہ وہ بامقصد ہجرت کر رہا ہے اور خدا کے لیے ہجرت کر رہا ہے. فرق دیکھیں, یہ فرق نظر آیا تھا نا, بہت چھوٹا سا فرق آ گیا. جانے میں دونوں جا رہے ہیں, بھاگنے میں دونوں بھاگ رہے ہیں. اب ایک مثال شاید دے دوں, مثلا کینیڈا میں بہت سارے افراد چلے گئے. اب کچھ ایسے افراد تھے جو جان بچا کے بھاگے, اور کچھ ایسے تھے جو وہ بھی جان بچا کے بھاگے, دو مختلف عناوین کے تحت. ایک وہ تھے کہ جو مثال کے طور پر کسی ہماری کمیونٹی سے متعلق تھے, اور جب ان کے گھر میں کسی کو شہید کر دیا گیا تو انہوں نے اس عنوان کو دیکھا کہ اب یہاں سے ہجرت کی جائے, اور وہ چلے گئے. ان کا جانا کسی ملک میں اس لیے کہ وہ جائیں اور وہاں پر جا کر خدا کی راہ میں کوئی کام کریں, خدا کا اجر ہے ان کے لیے. اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہاں پر مارا بیوی تھی اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئے. دونوں میں فرق ہے, دونوں الگ ہیں, کہ وہ یہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگ گئے, اور یہاں سے جو پہلے والے گئے وہ بھی جان بچا کے بھاگے. لیکن جو پہلے والے, انہوں نے کہا خدا نے اجازت دی ہے کہ جب تم پر ظلم ہو رہا ہو تو تم ہجرت کر جاؤ, میں ہجرت کر رہا ہوں خدا کے لیے. اور دیکھیے ایسے ہی افراد ہیں, اگر آپ کبھی باہر جائیں تو آپ کو کئی سو, بلکہ میرے خیال سے یورپ امریکہ میں اگر آپ ملائیں کینیڈا ملا کے تو شاید تعداد ہزاروں میں پہنچ جائے. اور اس کی مثال کیوں, میرے اپنے خاندان میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے تایا جو ہیں وہ یہاں سے پاکستان سے ہجرت کر کے سن 60 میں چلے گئے, اور وہاں جا کر انہوں نے پہلی مجلس قائم کی اپنے شہر میں, اور اب وہ پورا ادارہ قائم ہوا ہوا ہے جہاں پر باقاعدگی سے مجالس ہوتی ہیں. کہ وہ خود بتاتے تھے کہ جب میں پہلا جب میں پہنچا یو ایس میں اور وہاں پر جا کر پہلا عاشورہ آیا اور محرم آیا تو میں نے کہا خدایا میں کیا کروں, میں کیسے مجلس کو برقرار کروں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کتاب تھی, میں نے اپنے ہندو ساتھی کو بلایا, میں نے اپنے ایک سکھ ساتھی کو بلایا, میں نے اپنے عیسائی کو بلایا, میں نے یہودی دوست تھا اس کو بلایا, مسلمان سنی ان کو بلایا, ہم 5-6 افراد تھے. میں نے کہا تم میری آ جاؤ, کھانا ہے, تم کو میں کچھ سناؤں گا. وہ بیٹھ گئے اور میں نے کتاب کھول کر مصائب پڑھ دیا. یہ پہلی مجلس تھی جو انہوں نے 1960 میں قائم کی. ایسی ہزاروں مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ہجرت کی, ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار وہ تو پاکستان میں ہوتا تھا یہ مجلس ماتم چھوڑو, اب یہاں پر آ کر ہم نہیں کرتے. کچھ ہیں فیملی ایسی بھی, لیکن میجورٹی ایسی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے آپ کو متمسک رکھا, اپنے آپ کو متصل رکھا آئمہ سے, اور وہاں پر جا کر ایسے سینٹرز بنائے کہ جو آئمہ کی تعلیمات کو ان لوگوں میں روشناس کروا رہے ہیں. اور آج اتفاق سے میرے پاس ایک واٹس ایپ گروپ کے اوپر ایک ویڈیو آئی, اس ویڈیو کے اندر انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ ایک فرانس کا کوئی قصبہ ہے اور وہاں پر وہ فرینچ لوگ ہیں, ان کے گھر میں پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا, ہم نسل در نسل شیعہ ہیں, یہاں رہتے ہیں, کتاب خانہ ہے ان کے پاس, نماز خانہ ہے جہاں پہ وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں, پوری نسل ہے. انہوں نے کہا کب سے ہم نہیں جانتے, بس ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہم یہاں پر ہیں, اب ہمیں اپنی آگے کی نسل میں اس کو منتقل کرنا ہے. تو وہ ایک عنوان ہے جو باقی ہے, کہیں سے ہجرت کر کر آئے, موجود ہوئے, بسے, اور بسنے کے بعد آئمہ کے نام سے اپنے آپ کو متصل کیا اور متمسک کیا. تو اس طرح سے ہجرت ہمارے لیے جو ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے کہ ہم خدا کے لیے ہجرت کریں. اور میں شاید میرا وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کو شارٹ کر کے آپ کی خدمت میں کر دوں کہ ہجرت کی قسموں میں اگر آئیں تو ہمارے پاس دو قسم کی ہجرتیں ہیں. ایک ہجرت ہے جس کا میں ابھی تک ذکر کر رہا ہوں, وہ کون سی ہے؟ فزیکل, یعنی آپ ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں, یہ فزیکل ہے. لیکن ایک اور ہجرت ہے جس کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا, اس کے لیے بھی آیات موجود ہیں, اور وہ ہجرت ہے مانوی ہجرت, کہ جب انسان اپنے گناہوں سے ہجرت کر کر اپنے آپ کو صحیح انسان بناتا ہے. یعنی وہ چیزیں جو انسان کے اخلاق کو خراب کر رہی ہیں, بد اخلاق انسان ہے تو اب یہ خدا کے لیے ہجرت کرے گا اور بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف آ جائے گا. جھوٹ بولتا ہے انسان, انسان ہجرت کرے گا جھوٹ بولنے سے سچائی کی طرف. دھوکہ دیتا ہے, اپنے اس صفت کو ہجرت کرے گا نفس کی صفت سے اچھائی کی طرف. وعدہ نہیں نبھاتا, ہجرت کرے گا وعدہ نبھانے کی طرف. تو یہ دوسری ہجرت ہے کہ جو اور اہم ہے, اس ہجرت سے زیادہ اہم ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر دفعہ مورد ظلم قرار پا جائے اور کہے مجھے ہجرت کرنی ہے. نہیں, ہم اپنے نفسوں میں, ہم اپنے اندر ہجرت کر سکتے ہیں. روزانہ ایک ہجرت ہو سکتی ہے جس کا اجر خدا کے پاس لکھا جائے گا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے لیے ہجرت کرتا ہے, جس پر ظلم واقع ہو گیا اور وہ میرے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہم یہ کہیں کہ صرف زمینی ہجرت کو خدا لے رہا ہے. نہیں, انسان ہر روز خدا کی طرف سے ان نعمتوں کا حقدار قرار پا سکتا ہے اگر وہ رذائل اخلاقی سے نکل کر فضائل اخلاقی کی طرف ہجرت کر جائے, اپنے نفس کو نکھار لے. اس نفس کو نکھارنا خدا کہتا ہے اس دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں تو اس کا اجر بہت عظیم ہے. جس نے اپنے نفس کو بہتر کر لیا تو ہمارے اوپر دونوں ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں کہ ہم خدا کی طرف ہجرت کریں, جس کو ہجرت فی اللہ ہے, چاہے وہ زمینی ہو چاہے وہ نفس کی ہو. تب ہمارے لیے ریوارڈز ہیں, تب ہمارے لیے خدا کی طرف سے وہ جزا ہے جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہے. بہرحال میں اس سے زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا, لیکن معصومہ کا میں ذکر یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس کریمہ اہل بیت علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہجرت فرمائی. یہاں پر صرف آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کر دوں, بعض لوگوں کا ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ پرسیپشن نہ ہو, لیکن بعض لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے کہ جناب معصومہ نے جب قم کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں پر جب انہوں نے قم تشریف لائی تو دیکھا کہ قم کی جو ہے وہ فضا سوگوار ہے, لوگوں نے کالے پرچم لگائے ہوئے, اور انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی امام ہاشم کا انتقال ہو گیا, تو بی بی وہاں پر صدمے سے ان کا انتقال ہو گیا. نہیں, یہ روایت نہیں ہے. آٹھویں امام کی شہادت کا سال 203 ہجری ہے اور معصومہ قم کی شہادت کا سال 201 ہجری ہے. تو یہ جو مغالطہ اگر کسی کے ذہن میں ہو تو اس مغالطے کو ہٹا دیں کہ ایسا نہیں ہوا. اب بی بی نے کیوں ہجرت کی, اب یہ بہت ڈیٹیل سے موجود ہے ان کی زندگی میں. یعنی خود سامن الحجج بھی مدینہ سے گئے خراسان کی طرف اور بی بی بھی مدینہ سے چلی, لیکن دونوں کے راستے مختلف ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہجرت کا مقصد کچھ اور تھا. اور تاریخ کے اندر جو جہاں تک میں نے پڑھی, اس سے زیادہ ابھی میں نہیں کہہ رہا کہ یہ موجود نہیں ہے, لیکن جہاں تک میں نے پڑھی وہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ جب سامن الحجج پہنچے خراسان تو وہاں سے سن 200 ہجری میں آپ خراسان تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ نے خط لکھا, ایک آپ نے بھیجا مراسلہ اور اس میں اپنے والد بزرگوار کے گھر کا ایڈریس دیا, پتا دیا, اور وہاں پر بی بی کو یہ خط پہنچایا, پہنچوایا. اس خط کو پڑھنے کے بعد بی بی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہجرت کریں اور مدینہ سے نکل جائیں. اس خط کا کیا مطلب, یہ جو عرض کر رہا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس خط میں مولا نے کیا لکھا تھا کہ بی بی کو اس خط کے پڑھنے کے ساتھ ہی ہجرت کرنا پڑی. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ کیوں قم کی طرف. جیسے میں نے عرض کیا کہ سامن الحجج نے جو راستہ اختیار کیا وہ بالکل مختلف تھا اور جو بی بی نے راستہ اختیار کیا وہ بالکل مختلف. اور بیوی پہنچی ہے ساوا ایک جگہ ہے وہاں تک پہنچی ہے تو وہاں پر دو روایات ہیں، نبرد واقع ہوئی یعنی افراد نے جو امام زادے بیوی کے ساتھ تھے آپ کی حفاظت پر مامور تھے، آپ کے ہم سفر تھے، محرم تھے، ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کی تعداد 23 تھی، اور جب اہل قم کو پتا چلا کہ ساوا میں اس طرح سے اٹیک ہو گیا ہے تو وہاں پر قم سے افراد گئے، لیکن جب تک وہ پہنچتے اس وقت تک 23 امام زادے شہید ہو گئے تھے اور ساوا میں ان کی قبریں موجود ہیں، اور بی بی کو پھر وہاں سے لے کر قم آپ لے کر آگے، وہ گروہ جو تھا مومنین کا. اچھا اب دیکھیے قم کی فضیلت، اب مجھے نہیں پتا، میں صرف ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے مولا نے کہا ہوگے کہ معصومہ فاطمہ معصومہ اب آپ کو جانا ہے قم، آپ کی قبر وہیں پر ہے، آپ کا وصال وہیں ہونا ہے، آپ کی شہادت وہیں ہونی ہے، آپ کو وہیں جانا ہے، اس لیے بی بی نے وہ مختلف راستہ اختیار کیا، اور اس مختلف راستے میں ایک سبب یہ کہ قم جب سے بنا ہے یہ قم کا امتیاز ہے. ہم نے وہ روایت سنی ہے کہ جب رسول اکرم معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر بوڑھا شخص بیٹھا تھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سرزمین پر بیٹھا ہے تو آپ نے اشارہ کیا قم کھڑے ہو جاؤ اور کہا کہ یہ اہل بیت کی سرزمین ہے، قوم کی سرزمین اہل بیت کی سرزمین ہے، یہاں سے امام کی نصرت کے لیے افراد جائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ نصرت کے لیے امام کے آنے کے بعد ہی جائیں، بلکہ امام کی غیبت کے زمانے میں بھی وہ نصرت کے لیے تیار ہے. تو قوم کا جو امتیاز حاصل ہے تمام شیعہ نشین شہروں میں کہ جب سے قوم بنا اور جب سے اہل بیت کی امامت کا ذائقہ ان تک پہنچا تب سے وہ موالیان اہل بیت ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا سال نہیں گزرا کہ جہاں پر کسی غیر محب اہل بیت کی حکومت و قم کے اندر، وہاں پہ اصحاب ائمہ موجود ہیں. آپ جب زیارت کرنے کے لیے جائیں تو قبروں میں قبرستانوں کے اندر اصحاب ائمہ ہیں، کس کے؟ 11ویں امام کے صحابی وہاں پر موجود ہیں، 10ویں امام کے صحابی جو ہیں وہاں پر ان کی قبریں موجود ہیں، خود مسجد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جو قم میں موجود ہے اس کی روایات میں یہ روایت ہے کہ امام کے امر سے یہ مسجد قائم ہوئی. تو قم کی یہ ایک خاص حیثیت تھی کہ جس کی بنیاد پر معصومہ قم تشریف لے کر جانا چاہتی تھی. یہ ایک دلیل ہے جو بیان کی گئی، اور دوسری دلیل جیسے میں نے عرض کیا کہ ساوا میں جب اٹیک ہوا اور وہاں پر سیکیورٹی کے لحاظ سے پرابلمز ہوئی تو پھر بی بی نے یہ فیصلہ کیا کہ قم کی طرف ہجرت کی جائے، اور وہاں پر آپ کا کل جو ٹھہراؤ تھا اور جو جتنے دن آپ نے قیام فرمایا وہ 17 دن کا قیام تھا. وہاں سے آپ سے بے بہا روایات موجود ہیں، اور خود معصومہ کی عظمت کے لیے ہم کہیں تو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت موجود ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ قم سے ایک راستہ جنت کو جاتا ہے، اور وہاں پر ہماری خواتین میں سے ایک خاتون کی قبر بنے گی. دیکھیے اب اگر اہل بیت ائمہ معصومین کی روایتوں کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جس کی اہمیت ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس دعائے ندبہ کس سے ہے؟ کون سے امام سے؟ چھٹے امام سے. مولا ابھی تو مثلا 100 سال ہیں، 124 ہجری، 140 ہجری اور 255 ہجری، 100 سال کا فرق ہے، اور آپ 100 سال پہلے ہی ندبہ ہمیں دے کے جا رہے ہیں. ابھی سے کیا ہے اتنی اہمیت؟ دعائے عہد کون دے کے جا رہا ہے؟ چھٹے امام دے کے جا رہے ہیں. یہ کہاں سے ہمارے پاس روایات میں ملتا ہے کہ جب امام کا نام آئے تو ہم سر جھکائیں اور ہاتھ سے جو ہے وہ امام کو سلام کریں؟ یہ ہمیں 8ویں امام سے ملتا ہے کہ جب مولا کا نام آتا تھا تو سامن الحجج کھڑے ہو جاتے تھے. مولا آپ کی اولاد میں سے ہیں، اہمیت ہے بتا رہے ہیں، اور یہی عنوان چھٹے امام کے پاس بھی ہے. اتنی اہم شخصیت تھی کہ امام اپنی زندگی میں بتا کے جا رہے ہیں. تو یہ اہمیت ہے بی بی کی کہ ہم شاید اس طرح سے درک نہیں کر پاتے بی بی کے مقام کو کہ جیسا کہ حق ہے کہ ہم غیر معصوم شرعی، یعنی شریعت میں جو معصومین ہیں ان کے علاوہ، یہ بھی معصومہ ہیں، یہ بھی وہ معصومہ ہیں کہ جن سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوا، یہ بھی وہ معصومہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی خدا کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے میں، کہ جس کے لیے آپ نے اتنی تک و دو کی، اتنی جد و جہد کی اور قم تک اپنے آپ کو پہنچایا تاکہ وہاں پر لوگوں کے لیے سرچشمہ نور قرار پائیں۔ اور علماء کے واقعات ہیں، میں تو شاید طالب علمی کے درجے پر بھی نہیں ہوں جہاں پر جو علماء قم کے اندر موجود ہیں، اور جنہوں نے تاریخ کے اندر 1200 سال میں جو بھی مظاہر، جو بھی معجزے ذات مقدسہ سے دیکھیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، کتابیں بھری ہوئی ہیں بی بی کے معجزات سے، قدیم جدید ہر جگہ پر اور ہر عنوان سے بی بی کے پاس جو ہے وہ معجزات ہیں۔ انشاءاللہ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی راہ میں زمینی اور نفس کی ہجرت کے قابل ہو سکیں۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خدایا ہماری طرف سے ہمارے سلام کو بی بی معصومہ تک ارسال فرما، خدایا ان کو ہم سے خوشنود فرما، خدایا ان کو ہم کو اس قابل کر کے وہ ہمارے حق میں خدا سے دعا کریں، خدایا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان میں شمار فرما، ہمیں ان کی رکاب شہادت کی توفیق عنایت فرما۔